اب آئیے ابو جعفر، شیخ ابو جعفر محمد ابن حسن طوسی، دو استادوں میں ان کے دو مشہور ترین، ایک شیخ مفید، اور شیخ مفید کے بعد شاگردی میں آئے علم الہدا، سید مرتضی علم الہدا. ان کی کتاب خانے میں کئی لاکھ کتابیں تھیں. اب میں آپ کو بتاؤں، 70,000 کتابیں انہیں ملی علم الہدا کی. سید مرتضی نے اپنا کتاب خانہ ان کے حوالے کیا، اور یہ آج کے کتاب خانے نہیں، چھاپ خانے نہیں تھے، ہاتھ کے لکھے قلمی نسخے. 70,000 سید مرتضی علم الہدا اپنی کتابیں دیکھے گئے، 10,000 شیخ مفید کی ملی، ورثے میں اتنا بڑا عالم تھا یہ، 10,000 شیخ صدوق کی اپنی الگ، یعنی شہید مطاہرین جو کتاب خانوں سے متعلق کتاب لکھی ہے اس میں صرف اندازہ لکھا ہے لاکھوں کا، تعداد نہیں لکھ پائے، اتنا بڑا شخص. مسند سمالی علم الہدا کی، کرخ بستی کا نام ہے کرخ. سیاسی مسائل چل رہے تھے، سیاسی مسائل میں شیخ طوسی کا اتنا نام بڑھا کہ شیخ طوسی آنکھوں میں کھٹکنے لگے دشمن کی، کیونکہ ہر جگہ ان کا نام، ہر جگہ ان کا نام مجدد قرار دیا جاتا تھا. تو جس کے پاس کوئی جواب نہ، وہ دیکھ رہے تھے کہ تشیع پھیلتا جا رہا ہے نا. کرخ میں مکتب بنا لیا، وہی شیخ صدوق والے مکتب کو لے کر، شیخ مفید کے مکتب کو لے کر آگے چلے تھے، مدرسہ بنایا. تمام عالم تشیع نے ان کی طرف رجوع کر لیا، تمام عراق، ایران، سب جگہ کے لوگ رجوع کرتے تھے شیخ طوسی کی طرف. یہ اتنا بڑا مجتہد تھا کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے اجتہاد کی ہیبت اتنی تھی کہ 80 سال تک خود ملت تشیع میں کسی فقیہ کی ہمت نہیں ہوئی کہ شیخ طوسی کے مقابلے میں فتویٰ دیتا. شخصیت بتا دو. اور ڈر یہ تھا کہ ہمارے یہاں بھی اجتہاد کا دروازہ بند، کیونکہ سب جانتے تھے کہ بھائی اب طوسی سے آگے کون جائے گا، شیخ طوسی سے آگے کون جائے گا. یہ تاریخ بتا رہے ہیں. اب اس جمود کو کس نے توڑا تھا؟ تشیع میں جمود آیا تھا 80 سال کا کہ اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا تھا شیخ طوسی کے بعد، کسی کی ہمت نہیں تھی کہ شیخ طوسی پر کون فتویٰ دے گا، اس سے کون اختلاف کرے گا. اس جمود کو کس نے توڑا؟ علامہ ہلی نے فتوی دینا شروع کیے. پھر علامہ ہلی کے بعد پھر یہ اجتہاد کا سلسلہ جاری رہا، اور ہر بار 400 سال ہمارے علماء آگے تھے. کیوں؟ یہ چھاپ خانے کا فتویٰ ہمارے علماء نے کوئی مانے یا نہ مانے 400 سال پہلے کہا تھا کہ چھاپ خانے جائز ہیں، ان میں کتابیں چھاپنا جائز ہیں، دوسری کتابیں چھاپنا ناجائز، لیکن انسانوں کے کام کی کتابیں چھاپنا جائز. دوسروں کی 400 سال بعد شروع ہوا تھا. ٹی وی پہ بیٹھ کے بڑے بڑے تجزیہ نگار کہتے ہیں، سارے سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک دیتے ہیں کہ عالم اسلام میں 400 سال بعد چھاپے خانے کی، یعنی چھاپا خانہ استعمال کرنے کی اجازت تمہاری ہوئی تھی، ہماری نہیں. جب چھاپا خانہ ایجاد ہوا ہمارے علماء نے اسی وقت اعلان کر دیا تھا، فتویٰ دے دیا تھا کہ اس سے انسانوں کے فائدے کی کتابیں چھاپی جائیں تو جائز ہے، ہماری نہیں تھا ایسا. سارا عالم، صرف عالم تشیع نہیں، عالم اسلام بھی رجوع کرتا تھا جس مسئلے میں پھنس جاتے تھے شیخ طوسی، شیخ طوسی. ہوا کیا؟ وہ جو ہمیشہ ہوتا ہے، دلائل ختم، گولی شروع، غلیل آ گئی، آہستہ آہستہ چھیڑ خانیاں شروع ہوئیں. حساس مسائل کو چھیڑا جاتا تھا جان کے، جیسے آج چھیڑا جاتا ہے کہ کچھ تو بولیں گے، جب بولیں گے تو ایف آئی آر تیار ہے نا. شیخ طوسی نے بہت سنبھالنا چاہا، لیکن جھگڑا آگے بڑھتا چلا گیا. پھر ایک دن ایسا آیا کہ اتنا بڑھا، اس کے سیاسی پس منظر بھی ہیں، یہ سمجھے گا، صرف مذہبی نہیں ہے بلکہ سیاسی، وجہ کی سول وار چلتی تھی نا آپس میں، تخت کے لیے جو خانہ جنگیاں تھیں اس میں بھی یہ فرقہ واریت کو استعمال کیا جاتا تھا جیسے آج بھی ہوتا ہے. تو اس زمانے میں ایسا تھا کہ وہ اپنے حامیوں کو استعمال کرے، جھگڑا کرا، حکومت کمزور ہوگی، ہم جا کے بیٹھ جائیں گے. یہ جھگڑا اتنا بڑا کہ کرخ بستی تاریخ میں ضرب المثل ہے، یاد رکھے گا، کرخ بہت بڑی بستی تھی مومن کی، اس پوری بستی کو جلا دیا گیا. یہی تو تاریخ میں مثالیں دیا تھیں کہ جن وہ ہیں ہم ان کی اولادیں جن کو جلا کے نہروں میں بہا دیا گیا، قتل کر کے نہروں میں بہا دیا گیا. یہ دجلہ سرخ ہو گیا تھا خون سے ہمارے، یہ دریائے دجلہ سرخ ہو گیا، پوری بستی. کسی کی ہمت نہیں تھی کہ شیخ طوسی پر حملہ کرتا. شیخ طوسی کا گھر، وہ لاکھوں کتابوں سمیت کتاب خانہ، اور وہ مسند جو شیخ صدوق کو ملی تھی، وہ مسند جو شیخ مفید کے پاس تھی، وہ مسند جو سید مرتضیٰ عالم الہدیٰ کے پاس تھی وہ مسند بھی جلا دی گئی. اب بتائیے اس زمانے میں نہ ٹیپ نہ موبائل نہ اور کوئی ریکارڈنگ کا سلسلہ نہ چھاپی ہوئی کتابیں کہ چلو بھائی یہاں جل گئی دوسری خرید لیں گے, قلمی نسخے اور ان کو بے سر و سامانی کے عالم میں بالکل خالی ہاتھ. جبکہ جب یہ کرخ میں رہتے تھے تو آدھا بغداد مشہور تھا محاورہ, ممکن ہے مبالغہ ہو مبالغہ ہوگا, آدھا بغداد ان کے ٹکڑوں پر پلتا تھا. شیخ طوسی اتنا ہاتھ کھلا ہوا تھا اور اتنے سخی تھے, اتنا لوگ لا کے ان کو واجبات ادا کیا کرتے تھے کہ ظاہر ہے وہ اپنے بات تو نہیں نا بانٹتا تھا, بانٹا جاتا تھا. جب نکلے ہیں تو خربوزے کے چھلکے دھو کے کھا کے پیٹ بھرا ہے. شیخ طوسی مایوس تھوڑی جائیں کہاں, کیونکہ جہاں جائیں گے یہی مسئلہ, جہاں جائیں گے یہی مسئلہ. تو اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ نجف کیسے آباد ہوا. اس لیے ایسے تھوڑی معصومین اپنا دست شفقت رکھتے ہیں ان عظیم علماء کے سر پہ. یہ چند ہیں, یہ چند. اب دیکھیں اتنا بڑا نقصان ہوا نا, اگر اتنا بڑا نقصان نہ ہوتا تو اتنا بڑا فائدہ نہ ہوتا تشیع کو جو بعد میں ہوا. اس وقت نجف نجف نہیں تھا, قبر مطہر تھی, دریافت ہو چکی تھی, معلوم ہو گیا تھا کہ بھائی مولا کی چھوٹی سی کچھ گھرانے, دو چار گھرانے آباد ہیں, کوئی آتے نہیں تھا کیونکہ نہ زراعت تھی, خشک زمین, پتھریلی زمین, ٹیلا تھا نیچے, وہ ذرا سا وہ بھی نمکین پانی کا جو دریائے نجف جو بہ رہا ہے وہ پہلے کچھ بھی نہیں تھا, کھودو بھی تو نمکین پانی نکلتا تھا. ہاں کوفہ دور آباد تھا تو کوفے بھی نہیں رہ سکتے تھے, کوفے رہے تو یہی مشکل. تو شیخ طوسی قبر مطہر مولا عارفان مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے پاس آ گئے. اب دیکھیے میں تاریخ ہی تو بتا رہا ہوں, آپ کو بتا جا رہا ہوں کہ کیسے نجف آباد ہوا اور کیا کیا ہوا ایک ہستی کے سبب سے. شیخ طوسی وہاں ہے اور روزے سے تھوڑا فاصلے پر, اب تو خیر روزہ بہت بڑا ہو گیا نا, اس وقت تو روزہ محدود تھا, روزے سے تھوڑا فاصلے پر جگی اپنی ڈال دی, کھانے پینے کو نہیں تھا, پھلوں کے چھلکے کھائی نہیں, خریدے کہاں سے, پھلوں کے چھلکے دھو کے کھا کے پیٹ بھرتے تھے. اسی جگہ پہ چھوٹی سی مسجد بنا لی, آج تک ہے وہ مسجد طوسی. حرم جو گئے ہیں, جو نہیں گئے پروردگار سب کو لے جائے. نجف آپ نے دیکھا مختلف سمتوں میں مختلف دروازے, ایک باب طوسی ہے نا, باب طوسی, اس باب طوسی اسی وجہ سے کیونکہ سامنے مسجد طوسی, مکتب طوسی, قبر طوسی. اسی احاطے میں آپ کی بنائی ہوئی مسجد ہے, آپ کا مدرسہ ہے, آپ کی قبر مبارک ہے. اتنا عظیم انسان ہے اور باب دعا بھی کہلاتا ہے, عجیب بات ہے, باب طوسی کو باب ہے دعا کی. اور ایک دعا کی قبولیت کی جگہ میں سے ایک قرار دی گئی ہے مسجد طوسی. آپ یہ دیکھیں کتنا بڑا شرف ہے اس شخص کا کہ اس کی قبر کو, اس کے مرکز کو, اس کی مسجد کو, جہاں اس کی قبر ہے اس کی مسجد کو دعا کی قبولیت کی جگہ بتایا گیا. لیکن ایسے تو نہیں بنی, وہاں انہیں نے چھوٹی سی مسجد بنائی, بچوں کو پڑھانا شروع کیا. یہ تھا حوضۂ علمیہ نجف کا آغاز. جانتے ہیں آپ شیخ طوسی کیوں شیخ طوسی ہے؟ یہ آج لاکھوں, آج تک شاید لاکھوں سے زیادہ تعداد ہو گئے, لاکھوں علماء جو بن کے نکلے نا اور نکل رہے ہیں, اور آج تک نجف قلعہ ہے, محکم قلعہ, کوئی اسے تسخیر نہیں کر سکا. اس قلعے کی بنیاد رکھنے والا کون, بنانے والا کون؟ یہ مولا نے شرف دیا اپنے اس غلام کو شیخ طوسی کو, یہاں پہ آ کے انہوں نے مدرسہ بنایا, یہاں پڑھانا شروع کیا, یہاں درس بڑھانا شروع کیا. اور برکت دیکھیے آپ, برکت دیکھیے کہ اپنی زندگی میں 300 مجتہد تیار کر دیے, اپنی زندگی میں 300 مجتہدین تیار کیے, پھیلا دیے. بس اس کے بعد نجف ساری دنیا سے سمٹ سمٹ کے لوگ نجف آتے تھے, آج تک آتے ہیں. تو پہلا مکتب آج تک قائم مکتب طوسی, یہ عالم تشیع پہ احسان ہے شیخ طوسی کا. مراجے کے خلاف زبانیں کھولنے والوں اللہ تم کو ہدایت دے, یہ اسے ایک عالم کا احسان کہ اتنا بڑا کام کر کے گیا کہ قیامت تک کتنی ہی نظریاتی حملے ہوں, کتنی ہی نظریاتی آندھیاں آئیں, نجف کا حوضہ, حوض علم نجف سب کے لیے ایک محکم قلعے کا کام دے گا. کوئی اسے تسخیر نہیں کر سکا اور نہ آج تک تسخیر کر سکا ہے, نہ آئندہ کبھی تسخیر کر سکے گا. یہ ہے شیخ طوسی جس نے چھوٹی بھوکے رہ کے چھلکے کھا کے وہاں پہ اس حوض علمیہ کی بنیاد ڈالی. وہ حوض علمی آج پوری دنیا کو راستہ دکھا رہا ہے. باقر الصدر جیسے لوگ, وہ مجاہد علماء, او بغیر اب تو نام لوں گا تو پتہ نہیں کہاں کہاں تک بات پہنچ جائے گی. سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہے شرک, یہ ہمارے اب لوگ رجوع کر رہے ہیں نا, اس کو رجوع کرنا کہتے ہیں. کہ کوئی بھی مسئلہ ہو علماء بھی رجوع کرتے تھے کہاں؟ شیخ طوسی کی طرف. اب شیخ طوسی کے شاگردوں کا سلسلہ آگے تک جائے گا. اللہ کے بندو ایسے نہیں زبان کھولا کرو, پوری پوری زندگی آپ کے لیے خرچ کی ہے کہ ہمارے آنے والی نسلوں کو وہ خزانہ دے جاؤ جس کا پورا کتاب خانہ جل چکا ہو, ایک بھی کتاب نہ ہو, اس کے ذہن کا دماغ کا کیا عالم ہوگا کہ اس بے سر و سامانی کے عالم میں اس نے وہ اتنا پڑھ چکا تھا, اس کا اتنا اس کے دماغ میں تھا کہ اس نے پھر 300 مجتہد تیار کیے, ان 300 مجتہدین نے پھر لاکھوں کتابیں دے دی تشیعوں کو. سمجھ میں؟ اب تو خیر ہر چیز محفوظ ہو رہی ہے نا, لیکن اس زمانے میں سب سے پہلے حملہ ہوتا تھا مومنین کے کتاب خانوں پہ, پہلے کتاب خانے جلاتے تھے, کتابوں سے دشمن. پہلا حملہ کہاں ہوتا ہے؟ کتاب خانے. اب آئیے, یہ تو میں نے شیخ طوسی کا بتایا نا, جس کا پوری دنیا پہ احسان, پوری دنیا ہے تشیع پہ احسان, آج تک وہ احسان کا سلسلہ جاری. اب مجھے بتائیے عام مومن مسلمان کے لیے کہ ایک اینٹ لگا کے چلا جائے کسی مسجد میں تو اس کا اجر و ثواب ہمیشہ ہے نا, ایک نیکی کرے ثواب ہوتا رہے گا. اب مجھے بتائیے کہ ان علماء کا ثواب کیا ہے؟ ایسے تو نہیں معصوم کسی کو اپنا بیٹا کہہ رہا ہے, کسی کو بھائی کہہ رہا ہے.